الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کی حدیث نمبر 6 بیان کی گئی تھی، جس کا عنوان ہے کثرت اولاد کے فوائد. میں یہ حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے ذیل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے جو چند اہم فوائد بیان فرمائے ہیں ان کی تشریح انشاءاللہ تعالی ہوگی. حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. اس کے بعد حضرت اس عورت کی علامت بتلا رہے ہیں جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہو. اگر بیوہ ہو تو پہلے نکاح سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہے تو عام طور پر چاہے پہلا شوہر ہو یا دوسرا شوہر، ہر ایک سے اولاد زیادہ ہی ہوتی ہے. تو اگر وہ بیوہ تھی یا متعلقہ تھی اور پہلے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کے اولاد بہت ہوئی تھی اور اب وہ متعلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تو اس سے نکاح کرنا چاہیے کہ اس کے نکاح کرنے سے اولاد انشاءاللہ تعالی زیادہ ہوگی. اور اگر وہ کنواری ہو تو اس کی صحت و تندرستی سے اور اس کے خاندان کی شادی شدہ عورتوں سے کثرت اولاد کا اندازہ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے خاندان میں مختلف اخلاق ہوتے ہیں، بعض خاندان بہادر اور شجاع ہوتے ہیں، بعض خاندان سخی اور حاتم طائی ہوتے ہیں، بعض خاندان نیک اور صالح اور بااخلاق ہوتے ہیں، بعض خاندان میں کچھ دیگر خوبیاں ہوتی ہیں، جیسے ایسی بعض خاندانوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، بعض خاندان بڑے لڑاکو اور جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض خاندان بڑے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں. ایسی بعض خاندانوں کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اولاد بہت ہوتی، جیسے بعض خاندانوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. تو خاندانوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے خاندان میں جو عورتیں ہیں ان کے اولاد زیادہ ہوتی ہے یا نہیں. اور جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہو ان کے یہاں کرنا اچھا ہے تاکہ اس سے اولاد زیادہ ہو، اور جب اولاد زیادہ ہوگی تو اس سے حضور کی امت زیادہ ہوگی، اور جب حضور کی امت زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ قیامت میں بھی حضور کی امت زیادہ ہوگی، اور جب قیامت میں حضور کی امت دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو آپ سب فخر فرمائیں. تو یہ چند علامتیں ہیں جن سے عورت کے زیادہ اولاد ہونے نہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں آپ نے ایسی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے جو شوہر سے محبت کرتی ہو، کیونکہ شوہر سے محبت نہیں کرے گی تو شوہر کے کام کی نہیں ہوگی، اور نیز یہ کہ اس کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہو تاکہ حضور کی امت میں اضافے کا باعث بنے. وجہ یہی ہے کہ نکاح کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے اولاد حاصل ہو، اس کے ذریعے اولاد پیدا ہو، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد پھر اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے اور اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو نیک بنایا جائے، تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں بہترین سہارا ہے. اور وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے فوائد بیان سے باہر ہیں، جن میں سے چند حضرت نے یہاں بیان فرمائے ہیں، اور چند فوائد وہ ہیں جو پہلے ہدایت نمبر 2 میں گزر چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. نیک اولاد کا پہلا فائدہ ہے، زندگی میں اولاد خدمت گزار، فرما بردار اور خیرخواہ ہوتی ہے، جیسا کہ اکثر اولاد میں اس کا مشاہدہ ہے. یعنی عام طور پر جب کوئی شخص اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتا ہے، اس کو دین پڑھاتا ہے، دیندار بناتا ہے، نیک صحبت میں رکھتا ہے، گھر میں بھی اس کے اخلاق اعمال کی تربیت کرتا ہے، اچھی باتیں اس کو سکھاتا ہے، بری باتوں سے بچاتا ہے جو ماں باپ کا بنیادی فرض ہے، اور اولاد کا ماں باپ پر حق ہے، تو عموماً اولاد نیک ہوتی ہے اور ماں باپ کے تابے دار ہوتی ہے اور ماں باپ کے فرما بردار ہوتی ہے. اب نیک اولاد ہو، فرما بردار ہو، تابے دار ہو، خدمت گزار ہو، تو نیک اولاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے. پچھلی امتوں میں بھی فرما بردار اولاد کے عجیب عجیب واقعات ہیں، تاریخ اسلام تو ایسی نیک اولاد کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے. آج کل عام طور پر اولاد نیک نہیں ہوتی، یہ بہت کم ہوتی ہے. اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور ہے. ایک تو ماں باپ خود دیندار نہیں ہے تو اولاد کہاں سے دیندار بن جائے گی؟ جب تم خود دین کے پابند نہیں ہو، جب تم خود شریعت کے اوپر چلنے والے نہیں ہو، اور خود حلال حرام کی تمہارے اندر تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمہارے اندر پرواہ نہیں ہے، ماں باپ دن رات گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، فسق و فجور اور نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، تو اولاد کیسے نیک ہو جائے گی؟ اولاد کا پہلا مدرسہ تو ماں باپ ہے، جیسے ماں باپ ہوں گے اولاد تو ویسی ہوگی. اب تم رات میں ٹی وی دیکھو، فلمیں دیکھو، گانے سنو، گانے گاؤ، اور کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو کرنا گزرو، خود فجر کی نماز قضا کرو، عشاء کی نماز ترک کرو، ذرا سے شادی بھی یا کیا ہو جائے تو نماز سب غائب. گھر کی عورتیں خاص طور سے ماں خود بے پردہ گھر سے باہر نکلے، بے پردہ گھومے پھرے، گھر میں بھی نہ میرے مردوں کی آمد و رفت، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، تو وہی لڑکے لڑکیاں جو ان کی اولاد ہیں وہ کیسے نیک بن جائیں گے؟ تو اس میں قصور عام طور پر ماں باپ کا اپنا ہوتا ہے. بس آج کل بعض ماں باپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس بچوں کو دنیاوی تعلیم دے دو اور بے فکر ہو جاؤ، بس ہم نے ان کا حق ادا کر دیا. یعنی بہت سے بہت آج کل کے ماں باپ بس یہ سمجھتے ہیں بچوں کو پڑھا لکھا کر ان کو کہیں اچھی جاب لگا دو، ان کی شادی کر دو، بس ہمارا فرض ادا ہو گیا. یعنی دنیا بھی ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی ان کے پیش نظر ہے، بس اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس کے لیے خود نہیں کھائیں گے انہیں کھلائیں گے، خود نہیں پیئیں گے ان کو پلائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت پر مہنگی مہنگی فیسیں ادا کر کے اپنا جیب کاٹ کے ان کا انتظام کریں گے، سب کچھ کریں گے. اس کے بعد سے جو وہ پڑھ لکھ گئے اور کہیں ان کی جاب ہو گئی، کوئی مینیجر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، بس سمجھتے ہیں ہم نے اپنے ان کا حق ادا کر دیا. یاد رکھو یہ بھی ایک دنیاوی حق ہے لیکن اصل حق یہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ ان کی خدمت کرتے ہیں، نہ ان کے کام آتے ہیں، اور پھر وہ بس اپنے ماں اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اور ترستے ہیں. وہ انہیں چھوڑ چھاڑ کے کوئی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے، لاؤ ہم ان کی خدمت کریں. اس لیے کہ تم نے ان کی دنیا کی فکر کی ہے، آخرت کی تو فکر نہیں کی نا. آپ نے دیندار تو بنایا نہیں، آپ نے ان کو نیک بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، خود بھی نیک نہیں بنے، ان کو بھی نیک نہیں بنایا، تو آپ کہاں سے وہ نیک بن جائیں گے؟ ماں باپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے تو خود بھی نیک بنے اور ایک مثالی ماں باپ بن کر ان کے سامنے اپنا نمونہ عمل سے پیش کرے، اور پھر بچوں کی دینی تربیت کرے، ان کو تہذیب سکھائے، آداب سکھائیں، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ملنے جلنے کے جو اسلامی آداب ہے وہ ان کو سکھائیں. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں اور گھر سے باہر پڑھنے قابل ہو جائیں تو پھر جہاں دنیاوی تعلیم کا خیال رکھیں اس سے بڑھ کر ان کی دینی تعلیم کا بھی خیال رکھیں، نیک صحبت میں خود بھی جائیں اور اپنے اولاد کو بھی لے کر جائیں. یہ ہے طریقہ، یاد رکھو اس طرح سے اولاد نیک بنتی ہے، خود بھی نیک بنے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں، اپنے گھر میں شرعی پردے کا اہتمام کریں، خلاف شرع جو چیزیں ہیں جیسے ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، فلمیں ہیں، نیٹ ہے جس کے اندر ننگی دنیا دیکھی جاتی ہے، اس کو اپنے گھر سے ختم کریں، خود بھی پرہیز کریں، اپنے بچوں کو بھی اس لعنت سے بچائیں، اس گناہ کبیرہ سے بچائیں، اور خود بھی نیک ماحول میں جائیں، ماحول میں رہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے جائیں. اس سے اولاد نیک بنتی. ایک دفعہ مجلس سیادت المسلمین نے ایک کیلنڈر شائع کیا تھا، اس میں ایک جملہ بڑا پیارا لکھا تھا جو آج تک یاد ہے. وہ جملہ آج بھی ہم سب کے لیے کارآمد ہے، وہ یاد رکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے. اس میں لکھا تھا کہ ماں باپ اس کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، 99% ماں باپ وہ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا بھائی، اس لیے ان کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، کاروبار سکھاتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ہمارے مرنے کے بعد بچے بھوکے نہ مرے اور عزت سے رہے، آرام سے رہے، اور کسی کے دست نگر نہ ہوں. اکثر ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے. فرمایا ایسے ماں باپ بہت کم ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہو کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا.
اللہ
ایسے ماں باپ بہت کم ہیں جو یہ فکر رکھتے ہوں کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا, آیا قبر کے اندر عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا. ایسے ماں باپ تو ہزار میں بھی کوئی اکا دکا ہو تو. اور اس دوسری بات کا حاصل یہی ہے کہ کامیاب ماں باپ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور آج کی اولاد کی فکر یہی جو میں نے ابھی عرض کی کہ ان کو بقدر ضرورت دین کا علم سکھائیں, دنیا کا بھی کوئی جائز ہنر سکھائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو با اخلاق با عمل نیک نمازی متقی پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ ایسی اولاد جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ماں باپ کے لیے سہارا, خدمت گزار, فرما بردار, تابے دار ہوتی ہیں, اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں. اور بھائی یہ بچوں کی دینی تربیت ہوتی فکر سے, کوشش سے, محنت سے, اور ہوتی دراصل بچپن میں. جب بچے چھوٹے ہوں تو اسی وقت ان کو نیک راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت تو عام طور پر ماں باپ جو ہیں بھائی تو بچہ ہے, بھائی ابھی تو بچہ ہے, بھائی ابھی تو بچہ ہے, کچھ بھی کرتا رہے, غلط غلط کرتا رہے, سب اسی برداشت کرتے رہتے. دراصل جو غلط کام وہ کر رہا ہے اسی کی تربیت پا رہا ہے, اور آپ نظر انداز کر رہے تو آپ اپنے بچے کو خود بگاڑ رہے ہیں. پھر جو بڑا ہو جائے گا تو انہیں یہ باتیں سیکھی آپ جن سے آپ نے ان کو منع نہیں کیا تھا, اب وہ بڑے ہو کر کے ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھائے گا, ان کو بھی جواب دے گا, اور ان کو بھی ستائے گا, ان کی بھی نافرمانی کرے گا, کیونکہ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی کرتا تھا. ماں باپ اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے, ہر غلط بات ہنس کر نظر انداز کر دیا کرتے تھے. تو آپ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں بگاڑ رہے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے یا آزاد اور آوارہ ہوتی ہے اس میں زیادہ قصور ماں باپ کا اپنا ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت منع نہیں کرتے اور اس کو برائیوں سے باز نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتی ہے. اور جب وہ بگڑ گئی تو بس پھر بڑے ہو کر کے بھی بگڑی رہتی, خراب رہتی, دین سے دور رہتی. ماں باپ نے اپنا بھی کردار ایسے ہی رکھا اور گھر کا ماحول بھی انہوں نے ان کو دیندار فراہم نہیں کیا, تو پھر ماحول آسمان سے آتا ہے کیا؟ یہ تو بنانے سے بنتا ہے. تو اس لیے اپنے گھر کا, اپنی اولاد کا, اپنے بیوی بچوں کا, اپنی بہو بیٹیوں کا خیال رکھو, ان سب کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے, اچھی باتیں بتانی چاہیے, بری باتوں سے روکنا چاہیے. اور اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے, برداشت کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں زیادہ غصہ سختی اکثر نقصان دہ ہوتی ہے, اکثر اس سے نقصان ہوتا ہے, خاص طور سے اس زمانے میں, کیونکہ اس زمانے میں بچوں میں آزادی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے, آزادی کا ماحول زیادہ پایا جاتا ہے. کسی کی بات نہ ماننا, نہ تابع داری نہ کرنا, حکم نہ ماننا, فرما برداری نہ کرنا, یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے اوپر اگر سختی ہوتی ہے تو پھر وہ مقابلے پہ اتر آتے ہیں, اور مقابلے پہ آیا اور باب اصلاح بند ہوا. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ بالکل اخیر میں رکھیں, اور بہت کم رکھیں, بالکل ختم نہ کریں, ختم بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آیا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اپنی لاٹھی اٹھا کے مت رکھ دو, کہ اس کو بالکل ہی استعمال نہ کرو. تربیت میں, تعلیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, مگر بہت کم. آج کل بہت زیادہ محبت, شفقت, نرمی, پیار بہت کم, اس لیے اولاد نیک بہت کم. یہ ہے تو اس عنوان کو بھائی سب یاد رکھیں. کہ ایسے ماں باپ تو بہت ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کیا ہوگا، ایسے ماں باپ ناکام ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کا خیال کیا ہے، آخرت کا تو خیال کیا نہیں، جبکہ اصل چیز آخرت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے دوسرا عنوان لکھا جو یاد رکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے، کہ ایسے ماں باپ بہت کم ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہوں، اس بات کا کی فکر کرتے ہوں کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کیا ہوگا. پچھلی امتوں کا ایک واقعہ حضور نے حدیث میں سنایا ہے، جس میں والدین کی تابع داری، فرما برداری، خدمت گزاری کا عجیب و غریب پہلو پایا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین آدمی سفر کر رہے تھے. دوران سفر بارش ہوئی، سر چھپانے کی اور بارش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی جگہ قریب میں تھی نہیں، سفر لمبا تھا، تو تینوں کو فکر ہوئی کہ بھئی بارش بہت ہو رہی ہے، اب کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار کا انتخاب کیا کہ اس پہاڑ میں فلاں غار ہے، چلو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب بارش بند ہوگی تو پھر چلیں گے. ابھی تینوں کی تینوں غار میں چلے گئے اور بارش کی تکلیف سے اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا اور محفوظ ہو گئے. تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر سے کوئی بہت بڑا پتھر ٹوٹا اور لڑکا اور سیدھا آ کر کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا. تینوں اس کے اندر بند، اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا. اب یہ بڑے پریشان، اب ہمارا کیا ہوگا، اب تو یہی غار ہماری قبر بنے گی. اس لیے کہ اور تو کوئی راستہ ہے نہیں نکلنے کا، اور یہ اتنا بڑا چٹان کا ٹکڑا ہے کہ ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہلا سکے، ہٹانا دور کی بات. تو ایسے وقت آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے. جب موت یاد آتی ہے تو پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے رجوع کی توفیق ہوتی ہے. تو ان تینوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہمارا مرنا تقریباً یقینی ہے، اور اس غار سے اب نکلنا تو ظاہراً مشکل ہے، لہذا ایسا کرو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے اعمال میں سے ایسے عمل کو سوچے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کا وسیلہ دو اور عرض کرو کہ یا اللہ، اگر میرا یہ عمل صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تھا اور آپ نے اپنے فضل سے اسے قبول فرمایا، تو اس کے وسیلے سے یا اللہ اس چٹان کے ٹکڑے کو غار کے منہ سے ہٹا دے. لہذا اب ہر ایک سوچنے میں بیٹھ گیا، غور کرنے لگا، تو ہر ایک کو اپنا ایک ایک عمل یاد آ گیا اور اس کے بارے میں اس کو یہ اطمینان ہوا کہ یہ عمل میرا واسطے اللہ کے تھا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگا، چلو اس کا میں وسیلہ دیتا ہوں. تو ایک نے تو یہ عرض کیا، پروردگار آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ضعیف اور کمزور تھے، اور میرے بیوی بچے بھی تھے. روزانہ میرا یہ معمول تھا کہ میں اپنے مویشی چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا تھا اور شام تک انہیں چراتا اور پھر انہیں واپس لاتا، اور سب سے پہلے ان کا دودھ نکال کر کے میں اپنے ماں باپ کو پلایا جاتا تھا، پہلے ان کو پلاتا پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے جنگل میں دیر ہو گئی، مویشی کچھ دور چلے گئے تھے تو ان کو لانے میں دیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا تو دیر سے پہنچا، اور میں نے جا کر کے پھر جگ دودھ نکالا اور اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ سو گئے تھے، انتظار کر کے انہیں نیند آ گئی۔ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا اور میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میرے اولاد میرے پیروں میں بلک رہی تھی، سب رو رہے تھے چلا رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اب ایک طرف میرے ماں باپ تھے جو سوئے ہوئے تھے، ایک طرف میرے بیوی بچے تھے جو جاگ رہے تھے۔ اب بچوں کو دیکھوں تو یہ جی چاہے کہ لاؤ انہیں دودھ پلا دوں، ماں باپ کو دیکھوں تو میں ایسے یہ گوارا نہ ہو کہ میرے ماں باپ تو بےچارے بھوکے سوئیں اور میں ان کو روزانہ پہلے دودھ پلایا کرتا تھا، ان کو پلائے بغیر میں بچوں کو پلا دوں، اور اٹھانا بھی میرے جی نے گوارا نہ کیا کہ اٹھاؤں گا تو میرے ماں باپ کی نیند خراب ہوگی، لوگ کتنا کیسی کیسا بیٹا ہے ان کا، یہ کیسا نیک فرما بردار بیٹا ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھایا بھی نہیں اس لیے کہ اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، تو میں ساری رات ماں باپ کے جاگنے اور دودھ پلانے کے انتظار میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ اگر یا اللہ یہ میں نے عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو آپ اس اور آپ نے اسے قبول فرمایا تو اس کے طفیل یا اللہ اس چٹان کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو چٹان ایک تہائی حصہ غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ یعنی اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا اور اس کے وسیلے سے اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی اور چٹان کا ایک تہائی حصہ جو ہے غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ اب دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بات میں تو اس کا وسیلہ دیا، دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں میری ایک چھوٹی ذات بہن تھی اور مجھے اس سے محبت تھی، ایک دن میری اس سے ملاقات ہو گئی، میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے منع کیا، پھر اس نے کہا کہ بھائی اگر اتنے پیسے تم لاؤ تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے تھے ہی نہیں۔ خیر میں نے بڑی محنت کی، مزدوری کی اور کوشش کی، جیسے تیسے وہ میں نے پیسے جمع کیے اور میں نے اس کو لا کر کے دیے، جس پر وہ راضی ہوئی، اور جب میں نے برے کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور تو یہ کام نہ کر، یہ کہا اس نے، تو اللہ سے ڈر، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے تو یہ کام نہ کر۔ تو جب اس نے یہ کہا تو ایک دم میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اور میں ویسے کہ ویسے بغیر گناہ کیے اٹھ گیا، اور پھر میں نے اس گناہ کا خیال اپنے ذہن سے ہٹا دیا کہ اللہ اگر میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے اگر آپ کی رضا کے لیے بچایا ہے اور آپ اسے قبول فرما رہے ہیں تو یا اللہ اس چٹان کے ٹکڑے کو ہماری غار سے ہٹا دیں، تو ایک تہائی اور وہ سرک گیا۔ اب تیسرے نے دعا شروع کی اور اس نے اپنے عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ پروردگار میرے پاس ایک ملازم تھا اور میرا پیشہ کاشتکاری کا تھا، جب فصل اترتی تھی تو میں اس کی اجرت فصل میں سے لے لیا کرتا تھا, وہ لے کے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ جب اجرت دینے کا وقت آیا اور میں نے اس کو کہا کہ لو بھائی یہ تمہاری اجرت بنی لے لو, اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں لیتا. اس کی پتنی کیا خواہش تھی, زیادہ لینا چاہتا تھا یا کیا, بہرحال وہ چھوڑ چھاڑ کے بس چل دیا. میں دیکھتا تو دیکھتا رہ گیا, کیا کروں کیا نہ کروں, وہ اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ گیا. وہ تو چلا گیا لیکن مجھے فکر ہوئی کہ بھائی یہ اجرت کے چاول اس کی امانت ہے میرے پاس, چاول تھے یا کوئی اور غلہ تھا, یہ اس کے میرے پاس امانت ہے, میں نے اس کو امانت کے طور پہ رکھا, دوبارہ زمین میں لگایا, اس سے بھی پھر ماشاء اللہ پیداوار ہوئی, پھر دوبارہ میں نے اس کو لگایا, اس طرح سے اس کی اچھی خاصی مقدار ہو گئی. اس سے میں نے بھیڑ بکریاں بھی خرید لیں, اس کی اور بھی جانور مویشی میں نے خرید لیے, اچھا خاصا اس میں اضافہ ہو گیا. کافی عرصے کے بعد وہ آیا, اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میری اجرت دے. میں بھیا میں تو پہلے سے دینے کے لیے تیار ہوں, میں کب دینے سے انکار کر رہا ہوں, تو جا یہ سارے جانور یہ سارے مویشی اور جو کچھ بھی اضافہ ہو تو میں سب کر رہا ہوں, یہ میرا کیسے ہو گیا بھائی, میں نے تو اجرت تھوڑی سی تھی, اتنے سارے میں کیسے لے لوں, ابھی تیرے ہی جو تو اجرت چھوڑ گیا تھا اسی کو میں نے سنبھال کے رکھا. سبحان اللہ, میں نے اس کی حفاظت کی اور حفاظت کر کے میں نے اسی سے یہ سب کچھ اضافہ حاصل کیا ہے, جیسے اصل بھی تیرا اضافہ بھی تیرا. وہ بڑے خوش ہوا, وہ بڑا خوش ہوا, خوش خوش سب کچھ لے کے چلا گیا. یا اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے واسطے کیا تو یا اللہ اس چٹان کے ٹکڑے کو ہم سے ہٹا دے, پورا ہی سرک گیا. اور بالکل ہمیں آسمان نظر آنے لگا اور جان میں جانا, اللہ کا شکر ادا کیا, آرام سے باہر آئے. تو دیکھو ان میں سے ایک وہ تھا جو اپنے ماں باپ کا کیسے تابع دار فرما بردار اور خدمت گزار تھا, ساری رات اس نے اپنے ماں باپ کے دودھ پلانے کے خاطر گزار دی. فرما بردار اولاد تو ایسی ہوتی. اور معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا درست ہے, ایسی انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا درست ہے اور صحیح ہے, کیونکہ محبوب کا واسطہ بھی محبوب ہوتا ہے. بہرحال نیک اولاد بڑی نعمت ہے, تو جو لوگ اپنے اولاد کی نیک تربیت کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں بھی ان کی اولاد ان کی خدمت کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کرتی ہے, یہ پہلا فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ, مرنے کے بعد اولاد والدین کے حق میں دعا کرتی ہے. مرنے کے بعد نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے, یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے. تو نیک اولاد تو کرتی ہے, اپنے ماں باپ کو یاد بھی کرتی ہے, دعا بھی کرتی ہے, لیکن فاسق و فاجر اور نافرمان اولاد یاد بھی نہیں کرتی, دعا تو کیا کرے گی. اس پر ہمارے حضرت کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اخیر عمر میں یہ واقعہ سنایا تھا, جب حضرت کی عمر تقریباً 80 سال ہو چکی تھی. کہ میں انتقال سے پہلے اپنے والد صاحب کے سرانے بیٹھا ہوا تھا, والد صاحب آنکھ لے بند کیے بستر پر لیٹے ہوئے تھے, کیا یکایک آنکھ کھولی اور فرمایا, ہمارے حضرت کا نام لے کے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں. تو ہمارا دیکھو بھول تو سب جایا کرتے ہیں, ذرا جلدی نہ بھولنا. اللہ یعنی آہستہ آہستہ سبھی اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، مگر تم ذرا جلدی نہ بھولنا، ہمیں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرتے رہنا، یہ سارے ثواب کرتے رہنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اخیر عمر میں کہ آج بھی مجھے والد صاحب کی الفاظ ایسے یاد ہیں جیسے ابھی فرمائے، نیک اولاد کا تو یہی حال ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد بھی رکھتی ہے، یہ سارے ثواب بھی کرتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے۔ تو نکاح کا کتنا بڑا فائدہ ہے، جو نکاح کرے گا تو اس کی اولاد بھی ہوگی، اب اگر اس نے ان کی تربیت کی اور وہ نیک بن گئی تو بھائی وہ زندگی بھر بھی خدمت کرے گی، مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ماں باپ آخرت میں پہنچیں گے، جب ماں باپ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں اپنے لیے بہت سے محلات اور باغات اور نعمتیں پائیں گے، تو ان کو تعجب ہوگا اور حیرت ہوگی کہ ہم نے اتنے اعمال تو نہیں کیے، یہ نعمتیں ہمیں کیسے مل رہی ہیں، ہم نے تو اتنے زیادہ نیک اعمال کیے نہیں، یہاں یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمیں مل رہا ہے، یہ بھی ہمیں مل رہا ہے، یہ کیسے مل رہا ہے، کس لیے مل رہا ہے، کس وجہ سے مل رہا ہے، ہم تو اتنے زیادہ عبادت گزار نہیں تھے۔ تو فرشتوں سے پوچھیں گے بھائی یہ جو سب کچھ آپ لوگ ہمیں ہمارا بتا رہے ہو، یہ بھی تمہیں ملے گا، یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا، یہ ہمارا، ہمیں ملا کیسے؟ ہمارا تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، کہ تم تو دنیا میں نہیں تھے مگر تمہاری اولاد تو دنیا میں تھی، وہ ہر نماز کے بعد یا صبح شام تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، تو یہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے نیک اولاد کا جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ نیک نامی کا باعث بنتی ہے اور ماں باپ کے لیے بہترین سہارا بنتی ہے، آخرت میں بھی وہ ماں باپ کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا سامان بنتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا حق زیادہ ہے۔ فائدہ نمبر 3، اگر نسل آگے چلی تو مدتوں تک دینی راستے پر قائم رہنے والے دعا کرتے رہتے ہیں اور ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، یعنی ماں باپ کی اولاد ہوئی، وہ اولاد نیک ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی وہ بھی نیک ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی وہ بھی نیک ہوئی، یہ جو اولاد در اولاد جو چل رہی ہے، یہ نسل چلنا ہو گیا، جتنے بھی بعد میں اس کی نسل میں پیدا ہو رہے ہیں یہ سب اپنے باپ دادا پردادا جن کی نسل سے وہ پیدا ہوئے سب کے لیے دعائے مغفرت یہ سال ثواب کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے معلوم ہے بعض لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والد کو، ہماری والدہ کو، ہمارے دادا کو، ہمارے دادی کو، ہمارے نانا کو، ہمارے نانی کو، ہمارے ساس سسر کو، اور یا اللہ ان سب کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے سب کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما، اور ان کی نسل میں جتنے وفات پا چکے یا اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرما، اور جو موجود ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ان کے اور ہماری نسل میں جب تک مسلمان آتے رہے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجے بلند فرما، سب کو اپنی رحمتوں سے ہم کنار فرما۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے اور کیسا زبردست یہ سال ثواب ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ وہ نفع سے خالی نہیں، خاص طور سے جو موجود نہیں ہے ان کے حق میں تو دعا مقبول ہی مقبول ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے یہ دعا نقل فرمائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری بیویوں ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کی امامت عطا فرما. تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے نیک اولاد. یا اللہ ہمیں بیویاں بھی نیک عطا فرما، ہمیں اولاد بھی نیک عطا فرما. وہی دعا بھی مانگنی چاہیے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے اولاد کے اور گھر والوں کے نیک بنانے میں. دو کام کرنے کی ضرورت ہے، نمبر ایک محنت اور کوشش، نمبر دو گڑ گڑا کے دعا. تو محنت اور کوشش اور دعا جب ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. اور ہدایت نمبر دو میں ایک حدیث گزری ہے، وہ بھی سنا دوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو مرنے کے بعد بھی جن اعمال صالحہ پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، نمبر دو اس علم دین کو پھیلایا عام کیا، نمبر تین نیک اولاد چھوڑ کر مر گیا. ابھی جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی یہ جتنے نیک اعمال کریں گے سب کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا. ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد 80 سال تک زندہ رہی، یعنی 80 سال عمر ہو گئی تو 80 سال تک انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، تسبیحات پڑھی، تلاوتیں کی، صدقہ کیا، خیرات کیا اور دوسرے نیک کام کیے، اولاد کو بھی ثواب ملے گا ماں باپ کو بھی ملے. اندر فرماتے ہیں مطلب یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جن اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے ان پر ثواب ملتا ہے. اور عام طور پر تو مرنے کے ساتھ ہی ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری ساری رہتا ہے. ان میں سے ایک علم دین ہے جو دوسروں کو سکھلایا اور بتلایا، یعنی کسی کو پڑھایا یا دینی مسائل بتائے یا دین کو پھیلایا. پھیلانے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا دینی کتابیں لکھیں جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، دینی کتابیں خرید کر وقف کر دیں یا طالب علموں کو دے دیں وہ پڑھتے پڑھاتے رہے، علم دین کے طلبہ کو کھانا لباس اور دوسری ضروریات فراہم کر دیں جس سے وہ عالم بنے اور پھر دینی خدمت میں لگے، تو جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. انہی صدقہ جاریہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر مرا، مطلب یہ کہ اپنی اولاد کو دیندار بنایا، حافظ قاضی عالم بنایا، ان کی شریعت کے مطابق صحیح تربیت کی، ان میں حلال حرام کی تمیز پیدا کی، احکام شرع کا پابند بنایا، تو ایسی اولاد ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرتی ہے، اس سارے ثواب بھی کرتی ہے. اس طرح سے نیک اولاد جس طرح دنیا کے اندر ماں باپ کے لیے بہترین سہارا ہوتی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے مغفرت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نیک بنے اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین، ہمارے والدین کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے ہیں، جو وفات پا گئے، جو موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. تمام حاضرین اور حضرات کی، اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سب ہی کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کو اور اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ہمیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی یا اللہ نیک بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما، توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.